الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين. اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 6 آیات کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالی کی مشرکین عرب کے لیے اعلان بیزاری ہے، اعلان برات ہے، اور یہی وجہ بنی ہے کہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالی کی شان رحیمیت، اس کا مظہر الرحمن الرحیم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول تھا کہ یہ سورہ مبارکہ تلوار کسی کاٹ رکھنے والی صورت ہے، منافقین کا جس طرح پردہ چاک کیا گیا، اور خاص طور پر کم از کم 8 رکوع وہ ہیں کہ جو غزوہ تبوک سے متعلق ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے منافقین کے کردار کو کھول دیا گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیات حضور پر نازل ہوئی تھیں ذی قعدہ سن 9 ہجری میں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو روانہ کر چکے تھے حج کے لیے، کہ جس کے امیر تھے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جب قافلہ روانہ ہو گیا اور تقریباً مڈ میں پہنچا ہے مدینہ اور مکہ کے، تو حضور پر یہ آیات نازل ہوئی، تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیات دے کر بھیجا اور وہاں کہا کہ جب لوگ جمع ہوں گے حج کے دن تو ان آیات کو پڑھ کر سنا دو. میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات پڑھ کر سنائی، لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہاں جا کر ان آیات کو پڑھ کر سنا دینا، اور اس میں اعلان بیزاری اعلان برات، 4 مہینے کی مہلت ہے، یا اسلام لے آؤ یا اس جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہہ دو، نکل جاؤ یہاں سے. اس لیے کہ اس کے بعد اگر کوئی مشرک پایا گیا تو فقتل المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کرو، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو، ان کا تعاقب کرو. تو بڑی سخت الفاظ تھے جو ہم نے کل پڑھے. غزوہ تبوک کے حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ رجب سن 9 ہجری میں ہوا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد عرب کے جو قریبی ممالک تھے وہاں اپنے دعوتی خطوط بھیجے تھے، مقوقس کے نام، شاہ مصر کے نام، کسرا کے نام، قیصر روم کے نام، یہی 2 سپر پاور تھی اس وقت اس زمین پر، قیصر و کسرا. ایک ایرانی تھے جو آتش پرست تھے اور دوسرے رومی تھے جو عیسائی تھے. تو کسرا نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو چاک کر دیا، گویا کہ اس نے تو اتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ جو عام طور پر جو بھی سفارت بھیجی جاتی ہے تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اس نے چاک کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرا نامہ چاک نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور فی الواقع بعد میں ہو بھی گیا. اور قیصر روم کے نام جو بھیجا تھا تو اس نے تو بہت ریگارڈ کیا، اس لیے کہ رومی عیسائی تھے، اور کچھ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ قیصر روم کو جو ہے کچھ اندازہ تھا کہ غالباً یہ وہی آخری رسول ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے. بائبل میں، تورات اور انجیل دونوں میں. تو اس نے اکرام کیا، لیکن یہ کہ اصل میں ایک باج گزار تھا غسان کا، شرحبیل اس کا نام تھا. جب حضور کا نامہ مبارک اس کے پاس پہنچا ہے تو اس نے اس شخص کو جو لے کر آئے تھے، ظاہر صحابی رسول تھے، جیسے ہی اس نے نامہ پڑھا حضور کا تو ان کو قتل کر دیا. اب یہ گویا کہ بہت بڑا اسالٹ تھا کہ کسی سفارش کس کو جو لے کر جاتا ہے، سفارتی تعلقات جو بحال کرنے کے لیے جو شخص بھی جائے تو اس کا قتل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 3000 کا لشکر روانہ کیا، جسے ہم سریہ موتا کہتے ہیں، یا موتا بھی کہتے ہیں، موتا بھی کہتے ہیں. اس سریہ میں حضور خود شریک نہیں تھے، اسی وجہ سے اسے سریہ کہا جاتا ہے، ورنہ جن بھی فوجی مہمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل رہے ہوں وہ غزوات کہلاتے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احزاب ہے، غزوہ بنو مستلق ہے. لیکن مقابل میں تقریباً 30,000 کا لشکر اس کا موجود، کہاں 3,000 اور کہاں 30,000، مقابلہ ہوا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد عالم کسی اور ایک صحابی نے لے لیا، وہ شہید ہوئے، پھر تیسرے صحابی شہید ہوئے، اور پھر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. لیکن یہ کہ یہ چونکہ سلطنت روما کا ایک باج گزار ملک تھا، عیسائی تھے، لیکن یہ کہ چونکہ اوپر جسے آپ کا یہ تسلط ان کا تھا، نیچے ایک جس طرح چھوٹی ریاست ہوتی ہے، یہ تعلق تھا اس کا. لیکن اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ یہ قیصر جو ہے، قیصر روم، ہرقل اس کا نام ہے، اور وہ تیاری کر رہا ہے مدینے پر حملے کی، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مکہ بھی فتح ہو چکا، صلح حدیبیہ بھی ہو چکی، اور حضور نے جو اپنے دعوت نامے بھیجے تھے تو صلح حدیبیہ کے بعد بھیجے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے پھر ایک نشیر عام کی ہے، اس لیے کہ معلوم تھا کہ اس کے پاس تو لاکھوں کی آرمڈ فورسز موجود ہیں. 30,000 کا لشکر یہاں سے نکلا مدینہ سے، اور ٹارگٹ کیا تھا کہ تبوک پہنچنا ہے، اس لیے کہ شام کے سرحدی جو ہے علاقہ وہ تبوک تھا، اور حضور کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہاں اس کی فوجیں موجود ہیں کہ جن کو اگر روکا نہ گیا تو وہ پیش قدمی کرتے ہوئے مدینہ پر حملہ کریں گی. اب یہ آپ کی بڑی دور اندیشی تھی کہ اس سے پہلے کہ اسے کوئی موقع ملتا آگے اٹمپٹ کرنے کا، حضور نے فوراً اس سے پہلے یہ جو اقدام کیا. اس موقع پر اصل میں منافقین، ان کا کردار بہت کھل کر سامنے آیا. حضور نے یہ کہا تھا کہ جو شخص جو دے سکتا ہے وہ دے، جو انفاق کر سکتا ہے کرے، اور پھر یہ کہ مدینہ کا کوئی شخص بھی جو معذور نہ ہو، جو بیمار نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، بچہ نہ ہو، ہر شخص کو نکلنا ہے. اب ظاہر ہے منافقین جو تھے بڑے صحت مند بھی تھے، بڑے موٹے ہٹے کٹے، روپے پیسہ بہت ان کے پاس، تن و توش بھی خوب، باغات تھے مدینہ میں، ان کی جاگیریں تھیں بڑی بڑی. اب ان کے لیے ایک بہت ہی جو ہے امتحان آ گیا کہ شدید ترین غلبی کا عالم، شدید قحط، اور سفر تقریباً 800 یا 900 کلومیٹر کا، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی بکتر بند گاڑیاں ہوں ان کے اندر بیٹھ کے ایئر کنڈیشن آپ پہنچ جائیں، بلکہ صحرائی سفر ہے، اور جس طرح دن میں جب سفر کیا جاتا ہے تو آسمان پر سے جو سورج جو ہے وہ آگ برسا رہا ہوتا ہے. لہذا ان کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئیں اس کا بھی ذکر آ جائے گا کہ انہوں نے آ کر جو ہے جھوٹے بہانے تراشے ہیں، قسمیں کھائی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آ کر اپنا عذر پیش کرتے تھے اور آپ اسے قبول کر لیتے تھے. کوئی ایک واقعہ بھی نہیں جس میں آپ نے کسی کے عذر کو رد کیا ہو. وہ تو وہی ہے نا، فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، اے نبی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم دل واقع ہوئے. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ جو ہے سخت دل ہوتے تو ان کو ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے جو ہے وہ ہٹ چکے ہوتے، چھٹ چکے ہوتے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس موقع تفصیل کچھ بیان کروں گا تو ہمارا یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ رہ جائے گا، اس لیے کہ تقریباً 50 منٹ میں ہمیں کوئی 5 رکوع بھی پڑھنے ہیں، اس کے لیے پھر وقت نہیں بچے گا. اب صرف یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ترجمہ شروع کرتے ہیں، درمیان میں کوئی چیز ایسی آئی تو انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا. تمہارا عفا اللہ عنک لما اذنت لہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے، آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دی؟ اب وہ آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، معذرتیں کرتے تھے، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے وہ لوگ کہ جو واقعتاً سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ جھوٹے بھی ہیں ان میں. اس لیے کہ اگر آپ ان کی معذرت قبول نہ کرتے تو ان کے پاس کوئی آپشن اس کے علاوہ نہیں تھے کہ وہ جائیں، لیکن جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا، تو جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے تو ہرگز اجازت طلب نہیں کرتے، معذرت نہیں کرتے وہ لوگ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں. جب اللہ کے رسول کا حکم ہے تو کوئی اور دنیاوی مجبوری اس کا مقابلہ آپ جو ہے اللہ کے حکم سے تو نہیں کر سکتے. ایجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اللہ کے رستے میں اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کے پاس آ کر معذرت نہیں کریں گے، صادق الایمان لوگ، ان کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم جو ہے سب سے بالا تر ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقین کو. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بھی آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، جو معذرتیں کر رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، یہ اصل میں آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ شک و شبہ میں مبتلا ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ انہیں شکوک و شبہات کو لیے ہوئے پھر رہے ہیں، اسی تردد میں ہیں. ولو اراد الخروج لاعدوا له عدۃ، اگر انہوں نے کوئی ارادہ کیا ہوتا یا ان کی نیت ہوتی نکلنے کی تو اس کے لیے کچھ سامان تو کرتے ہیں. اب اچانک آ کر کہہ دیا میرا تو یہ مجبوری ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں کہ ان کی کوئی نیت بھی تھی اس کے لیے کوئی سامان انہوں نے کیا ہوتا. ولیکن کریہ اللہ بعاصمہم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو پسند نہیں تھا ان کا ساتھ نکلنا. فثبتہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید جو ہے وہ سست کر دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور انہیں کہہ دیا کہ اب بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. اللہ کو کیوں پسند نہیں تھا؟ آگے ذکر آ رہا ہے، ولو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے، تمہارے ساتھ نکلتے، تو سوائے فساد اور دنگے کے کچھ نہ کرتے. منافق ہے نا، یہ تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کوئی ایشو ملے اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ پھوٹ ڈال دیں اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دیں. وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ اپنے گھوڑوں کو تمہاری صفوں کے درمیان دوڑاتے فتنے کی تلاش میں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ان منافقین میں تو کچھ جاسوس بھی موجود ہیں کہ جو دشمنوں کے لیے تمہاری بات سنتے ہیں. سَمَّاعُونَ لَهُمْ، ان کے لیے سننے والے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو. لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہمیشہ فتنہ مبتلا کیا، اس سے پہلے بھی فتنہ پیدا کرتے رہے. غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین 300 کو لے کر واپس آ گئے، اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا. غزوہ بنو مستلق اس سے پہلے ہو چکا تھا، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو تہمت لگائی تھی عبداللہ ابن ابی نے، وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق، اور یہ تو اپنے بس پڑتے جو ہے آپ کے معاملات کو الٹانا ہی چاہتے ہیں، معاملہ جو ہے دنگا فساد کا پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے سچ واضح ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے یا جس آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں اسے بچا لیتا ہے. وہ ظاہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب رہتا ہے. وہ ہم کارہون، اور ظاہر یہ بات انہیں بڑی ناگوار گزرتی ہے کہ انہوں نے تو فتنہ انگیزی کی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے ناکام بنا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ اے نبی مجھے تو اجازت دے دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے. یہ اصل میں ایک شخص تھا، تمام تفاسیر نے اس کا ذکر بھی کیا، لیکن آیات کے ساتھ جو ریلیٹڈ واقعات ہیں وہ بھی ہماری سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ مدینہ کا رہنے والا ایک شخص تھا، جد ابن قیس، وہ آ کر حضور کی خدمت میں آ کر جو اس نے معذرت پیش کی، جو بہانہ اس نے تراشا، وہ کیا تھا کہ حضور میں تو بڑا حسن پرست آدمی ہوں، خواتین میری کمزوری ہے، اور آپ کو معلوم ہے رومی عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، گویا کہ وہ میدان جنگ میں ایک مقابلہ جو ہے وہ رومی عورتوں سے ہوگا، لہذا آپ مجھے تو فتنے میں نہ ڈالیں، میں مگر وہاں جاؤں گا تو کسی نہ کسی جو ہے کسی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. اب یہ اس کی جسے آپ کہیے کہ کمینگی کی انتہا ہے کہ وہ بات کہی کہ جسے کہتے ہوئے بھی اسے ذرا کوئی حیا اور شرم نہیں آئی. جد ابن قیس اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دی تھی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ فتنے میں تو یہ پڑ چکا، یہ بات اپنی زبان سے نکالنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرنا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یقیناً جہنم جو ہے وہ احاطہ کرے گی ان کافروں کا. ان تصب کا حسنۃ تسوؤہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، جب تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کوئی خیر تمہیں ملتی ہے، اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے، تو انہیں بڑی ناگوار گزرتی ہے. تسوؤہم وان تصب کا مصیبت، اور اگر کسی آپ جو ہے کسی مصیبت میں اللہ کی طرف سے کسی امتحان میں ڈال دیے جاتے ہیں، مسلمانوں تم بھی، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ جو ہے پہلے ہی سمجھ لیا تھا، لہذا ہم ساتھ گئے ہی نہیں. غزوہ احد کے موقع پر ان لوگوں نے بعد میں جو ہے منافقین جو واپس آ گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے اور کھلے میدان میں مقابلہ نہ کرتے، بلکہ جیسا کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی کہ ہم خندق کھود لیں اور میسور ہو کر مقابلہ کریں، تو بڑے خوش ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ، انہیں بڑا ناگوار گزرتا ہے جب مسلمانوں کو خیر پہنچتی ہے، اور اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سمجھ لیا تھا، ہم تو بڑے دور اندیش لوگ ہیں. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ پھر جاتے ہیں وہاں سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، گویا کہ اچھا ہوا کہ ہم ساتھ نہیں گئے تھے، تو اگر ساتھ جاتے تو کیا جب ہمارا معاملہ بھی ہو جاتا، ہم بھی شاید زندہ واپس نہ آتے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، مگر وہی کچھ کہ جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا. ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں اہل ایمان. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں کن دو چیزوں کا گمان کرتے ہو، دو میں سے ایک جو ہمارے نزدیک دونوں ہی کے دونوں بہت محبوب ہیں. ونحن نتربص بكم، اور ہم تمہارے انجام کے بارے میں منتظر ہیں. یہ دو چیزیں کیا تھی؟ منافقین کی طرف سے پورا زور لگایا گیا مسلمانوں کو روکنے کے لیے، اتنی شدید گرمی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، 800-900 جو ہے کلو میٹر کا فاصلہ ہے، اس وقت تو میل ہوا کرتے تھے، یا یہ کہ کوئی اور پیمانہ ہوگا. تو گویا کہ یہ تمام چیزیں، جس میں آگے آ بھی جائے گا، یہ کہتے ہیں بہت گرم موسم ہے اور بہت گرمی ہوگی، تو حضور سے کہا گیا، ان سے کہتے ہیں جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں گرم ہے. قل نار جہنم اشد حرا، تو ان لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا. تو مسلمان جب جاتے تھے، اگر غالب ہو گئے تب تو سب بھی کہیں گے کہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، لیکن اگر شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے نزدیک تو اس سے بھی بلند مقام کوئی ہے ہی نہیں. تو دو بہترین چیزوں میں سے تم ہمارے بارے میں کس شے کا گمان کرتے ہو؟ ہمارے نزدیک دونوں ہی بہت محبوب ہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا، شہید ہو جانا، تو ہمارے نزدیک فتح یاب ہونے سے کہیں بڑھ کر کامیابی ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں یا خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر کوئی آزمائش اور کوئی عذاب نازل فرمائے گا. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، تو ٹھیک ہے، اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے انجام کے منتظر ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے خرچ کرو، نکالو اللہ کے رستے میں، یہ پکار ہے اللہ کے رسول کی کہ جو جتنا نکال سکتا ہے نکالے. تو ان او کرہا، چاہے تو طبیعت کی آمادگی کے ساتھ، چاہے کراہت کے ساتھ. لن یتقبل منکم، ان منافقین کے ان صدقہ و خیرات کو تو اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، کوئی شخص آ کے جی مجھے تو آپ معافی دے دیں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہاں میری طرف سے یہ جو ہے اتنے ہزار درہم یا اتنے جو ہے یہ دینار آپ رکھ لیجئے، ان کا کوئی شے آپ قبول نہ کیجئے. انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو ہو ہی فاسق لوگ. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور کس شے نے، کوئی شے مانے نہیں تھی کہ ان کی ان صدقات کو جو وہ دینا چاہتے تھے اس سفر کے لیے، لیکن خود بچنا چاہتے تھے کہ اسے قبول نہ کیا جاتا. الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، اور وہی علامہ جو سب سے بڑی تھی، نماز ادا کرنے کے لیے آتے تو ہیں لیکن بڑی کسل مندی کے ساتھ، نماز ان پر بہت بھاری گزرتی ہے. ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور یہ جو انفاق کرنا چاہتے ہیں، جو خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑی جبر کے تحت، کراہت کے ساتھ. فلا تعجبك اموالهم واولادهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرعوب نہ ہو ان لوگوں کے مال اور اولاد سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک جگہ یہ بھی کہا ان کی جو جسامت ہے، ان کا جو بڑے فربا لوگ ہیں اور بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، ظاہر ہے انسان خوب کھائے پیے گا تو اس کے آثار جو ہیں اس کی صحت بھی ہوگی اور بظاہر دیکھنے بھی بڑا ہٹا کٹا لگے گا، تو یہ چیزیں آپ کو مرغوب نہ کریں، نہ ان کی اولاد اور نہ اموات. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے انہی کے ذریعے اسی دنیا میں انہیں عذاب دے. ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص بہت امیر ہو، جب یہاں سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو بڑی حسرت ہوتی ہے اس کی کہ روپیہ پیسہ میرے کس کام کا. فرض کیجئے کہ وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کے لیے اپنی تئیں سب کچھ کر لیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اگر علاج نہیں ہے تو خواہ وہ بلی میر کیوں نہ ہو، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ حسرت ہوگی. اور اسی طرح ان لوگوں کے منافقین کی اولاد میں سے ایسے لوگ تھے کہ جو بڑے صالح نوجوان تھے، یا عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کا اپنا بیٹا جن کا نام عبداللہ ہے، انتہائی صالح اور متقی نوجوان، اور تو ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا اپنے باپ کے خلاف، جب غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اس شخص نے جو ہے عبداللہ ابن ابی نے بہت ہی غلط باتیں کہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں، تو کھڑے ہو گئے تھے کہ جب تک جا کر حضور سے جا کر تم معذرت نہیں کرو گے میں تمہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اب یہ کردار بھی تھا، لہذا یہ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے اپنی اولاد ہی پھر سہانے روح بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جس رستے پر چل رہے ہیں عبداللہ ابن ابی جس طرح چل رہا ہے تو اولاد تو اس کے بالکل خلاف ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے اس دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب میں مبتلا کے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے اسی حالت میں کہ وہ حالت کفر میں تھے حالانکہ تھے مسلمان. یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تو پورے آپ دیکھیں گے سات آٹھ رکوع جو ہے منافقین کا ذکر ہے جو صرف اس ایک امتحان میں فیل ہوئے تھے کہ جبکہ اللہ کے رسول نے کہا نکلو، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، ہر شخص جو صحت مند ہے اسے نکلنا ہے، اوندھے منہ گر گئے، جھوٹی قسمیں اور جھوٹے بہانے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اپنی وفاداری کا بڑا یقین دلاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یحلفون باللہ کہ وہ تم میں سے ہیں مسلمان، وما ہم منکم، اللہ کو معلوم ہے تم میں سے نہیں ہے، ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں. ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ انتہائی بزدل لوگ ہیں. لو یجدو ملجان او مغارات او مدخلا، اور اگر یہ پائیں کوئی جائے پناہ یا کوئی غار جہاں چھپ جائیں، او مدخلا کوئی گھس جانے کی جگہ، لولو الیہ وہم یجمعون، تو اس پکار کے نتیجے میں یہ لازمن اس کی پناہ پکڑتے اور پھر یہ کہ اس میں وہ اسی طرف چلتے اپنی سرکشی کے اندر. اگر انہیں کوئی مل جاتا کہ کہیں حضور کی نگاہ میں آ نہ جاؤں تو چھپ جاتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر الزام عائد کرتے ہیں صدقات کے بارے میں. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ ایک منافق نے بھری محفل میں حضور سے کہا تھا کہ آپ نے خیانت کی ہے. اب یہ دیکھیے کس قدر، جیسے آپ کا یہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن اس کی زبان سے کیا الفاظ نکلے حضور کے بارے میں. اب یہی بات ہے، صدقات کے بارے میں الزام دے رہے ہیں، یہ صدقات آئے تھے اس کو جو ہے چھپا کر رکھ لیا اپنے گھر میں، اپنے استعمال میں لا رہے ہیں. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر ان کو مل جاتا ہے کوئی مال غنیمت کہ جس غزوے میں جس میں نہیں گئے تو اس میں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بڑی حسرت ہوتی، کاش کہ ہم بھی جاتے ہمیں بھی مال غنیمت ملتا، لیکن یہ اگر کوئی شے مل جاتی ہے رضو تو بالکل راضی ہوتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں کوئی شے نہیں ملتی، مال غنیمت آیا انہیں اس لیے نہیں ملا کہ غزوے میں شریک نہیں تھے، تو اس کے اوپر بہت ہی بیزار ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اور اگر یہ راضی ہو جاتے ہیں اس شے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں دی ہے. وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، تو اللہ اور اللہ کے رسول اپنے فضل سے اور ان کو عطا کرتے. لیکن ان کے اندر یہ جو حسد ہوتا تھا مسلمانوں کے خلاف کہ جو گئے ہیں غزوے میں اور وہاں سے فاتح لوٹے ہیں، مال غنیمت بھی آئے، اب ان کے اندر حسرت ہوتی ہے کاش بھی ہم ساتھ جاتے اور ہمیں بھی یہ چیزیں ملتی. انا الا اللہ راغبون، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اب دیکھیے یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس میں جو مصارف زکات ہے، یہاں صدقات کے بارے میں اجماع ہے کہ یہاں مصارف زکات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں بھی جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ اسی ترتیب سے ہونا چاہیے. انما الصدقات للفقراء، کہ یہ جتنی بھی صدقات ہیں، یہاں صدقات واجبہ جس میں زکات ہے، عشر ہے، خمس ہے، جن کے لیے للفقراء، غریبوں کے لیے جن کے پاس نہیں ہے اس دنیا میں دو وقت کی روٹی میسر نہیں، والمساکین، اور محتاج جو گویا کہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا، فقیر اور مساکین تقریباً جو ہے ایک دوسرے کے مترادفات میں ہیں، گویا کہ جس کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو رہا ہے. والعاملین علیہا، اور یہ جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے جو عاملین مقرر کیے جاتے تھے، جو کارکن ہوتے تھے، گویا کہ ان کو بھی زکات میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے. والمؤلفت قلوبهم، اور اسی طرح دلوں کے درمیان تالیف پیدا کرنے کے لیے کسی ایسی کمیونٹی کو زکات دینا کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا ہو، اور پھر یہ کہ وہ اسلام بھی قبول. مؤلفت قلوبهم، دلوں کے اندر نرمی اور رشوت پیدا کرنے کے لیے. وفر رقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنا. والغارمین، اور اسی طرح اگر کوئی قرض کے تاوان تلے جو ہے بری طرح پس رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے بہت مشکل ہو گیا اس قرض میں سے نکلنا، تو زکات میں سے اس کی بھی مدد کی جائے. وفی سبیل اللہ وابن سبیل، اور اللہ کے دین کے لیے زکات کی رقم استعمال ہو سکتی ہے. اور ابن سبیل، اور راہ چلتے مسافر. راہ چلتا مسافر چونکہ محتاج بن جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنے گھر میں خواہ وہ غنی ہے، لیکن جب وہ سفر میں ہے تو ممکن ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو زکات سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، یہ زکات کے بارے میں جتنی بھی مدات یہاں بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ عبادت جو اللہ نے فرض کی ہے، جو اللہ کا حق ہے، یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور منافقین میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں. ویقولون ہوا اذن، اور کہتے کیا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو نرے کان ہی کان ہیں، جو شخص آ کر جو بات انہیں کہہ دیں اس کو مان لیتے ہیں. اب یہاں منافقین کی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کی ہوئی تھی کہ حضور نے کسی ایک منافق کو بھی انکار نہیں کیا، اس کی معذرت قبول نہ کرتے، لہذا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو صرف نرے کان ہی کان ہیں، بس جو بات ہم نے کہہ دی جھوٹی قسم کھا لی اس پر بھی یقین رکھ لیا، ہم نے معذرت کی تو اس پر بھی یقین رکھ لیا، کوئی بہانہ تراشا، کوئی ہیلا تھا اس پر بھی یقین کر لیا. تو معلوم ہوا کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی سوچنا سمجھنا یا کوئی دور اندیشی جسے کہتے ہیں، شاید اس نام کی کوئی شے ان میں نہیں ہے. یہ وہ ایذا ہے جو اللہ کے رسول کو پہنچا رہے تھے. ومنہم الذین یؤذون النبی، یہ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے نبی کو. ویقولون ہوا اذن، قل اذن خیر لکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے حضور کا بات کو سن لینا اور تمہارے ساتھ کوئی محاجہ نہ کرنا، تمہاری اس دلیل کو رد نہ کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر وہ رد کر دیتے، تمہاری معذرت قبول نہ کرتے، تو جانا تو تم نے پھر بھی نہیں تھا، پھر ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب کا کوڑا کو تمہارے اوپر برستا کہ اللہ کے رسول کے حکم کو تم نے باؤں تلے روندا. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، ہمارے یہ نبی جو ہے اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور پھر یہ کہ مومنین کا بھی یقین رکھتے ہیں، مومنین کے باتوں کو بھی مانتے ہیں. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور وہ سراپا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے ان کے حق میں کہ جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اب یہ عذاب کی نوید کن کو سنائی جا رہی ہے؟ منافقین کو، جو بظاہر مسلمان تھے، اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر تمہیں یقین دلاتے ہیں اپنے وفاداری کا اور تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ انہیں راضی کیا جائے. کسی انسان کو راضی کرنا یا اللہ کو راضی کرنا، اس میں آپشن اگر دی گئی تو آپ کس آپشن کو آپٹ کریں گے؟ اللہ کو راضی کرو. ان کانوا مؤمنین، اگر واقعتا یہ ایمان والے ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا یہ لوگ جانتے نہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی شقاوت رکھتا ہے، کوئی دشمنی مول لیتا ہے، مخالفت کرتا ہے، فان له نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت برا بری جگہ ہے، بہت ہی رسوائی والی بات ہے. یحذر المنافقون، منافقین اس بات سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ من، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی سورت نہ نازل کر دی جائے اللہ کے رسول پر، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبیہم بما فی قلوبہم، ما فی قلوبہم، کہ جو ان کا بھانڈا پھوڑ دے، جس میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضور کو بتا دے کہ یہ بظاہر یہ منافق جو ہیں، یہ اصل میں آپ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اندر شدید نفرت ہے مسلمانوں کے لیے، اور وقتاً فوقتاً اس نفرت کا ظہور بھی ہوتا رہتا ہے. تو ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت جو ہے نازل نہ ہو جائے ان کے اوپر جس پہ حضور کو بتا دیا جائے ہمارے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو نفرت، جو بغض اور کینہ ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ بھانڈا پھوٹ جائے. قل استہزؤوا، تو انہیں کہہ دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ٹھیک ہے جو تم مذاق کرنا چاہتے ہو مسلمانوں کا اور جو تم ٹٹا اڑانا چاہتے ہو اور جس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہو کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ تو تمہارے اس دل کے اندر جو کینا ہے جو تم نے چھپایا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لازماً واضح کر کے رہے گا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، مدینہ کے رہنے والے ہر منافق کا نام حضور کو پتا تھا۔ اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے سوال کیا تھا کہ میں تمہیں انی انشزوک یا عمر، اے عمر میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام ان منافقین میں شامل تو نہیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس کے پاس بھی ایمان کی دولت ہوتی ہے اسے اندیشہ ہوتا کہ یہ دولت اسے چھن نہ جائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اب یہ اس قسم کی باتیں جب کرتے تھے، زو معنی الفاظ بولا کرتے تھے، جس طرح وضو کے بارے میں کہا گیا اوا ازن، وہ تو نرے کان ہی کان ہے، مسلمانوں کے لیے اس سے بھی زیادہ جو ہے سخت باتیں کہتے تھے۔ اور جب وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہتے تھے ہم تو اصل میں مذاق کر رہے تھے، ہم نے یہ بات جو کہی تھی کوئی سیریسلی نہیں کہی تھی، ہم سیریس نہیں تھے، بلکہ ہم تو جسے آپ کہیں یو آر کڈنگ، صرف مذاق والی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قل اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول کو تختہ مشق بناتے ہو، اپنے استحزا کا اپنے مذاق کا، بازی بازی بارش بابا ہم بازی۔ قل اب اللہ و آیات ہی و رسول ہی کنتم تستہزئون، ذرا دیکھو تو صحیح اپنی جسارت، یہ مذاق اور جس کے بارے میں کہتے ہو ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے، ہم تو مذاق کرنے کی یہ بات کہہ دی تھی، کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ لا تعتذروا، آج کسی قسم کی معذرت نہ کہو۔ وقد کفرتم بعد ایمانکم، تو اصل میں ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے۔ اب یہاں گویا کہ واضح کر دیا گیا کہ اسلام کا لبادہ تو انہوں نے اوڑا ہوا ہے، اندر یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں، جیسے کہ ہم نے آیت پڑھی تھی وہ کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اور ان منافقین کو جہنم میں دھکیل دے گا، وہاں کافروں اور منافقین کو اکٹھا جمع کیا گیا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کوئی جو ہے پکڑ کا معاملہ نہ کریں، نعذب طائفۃ، تو دوسری جماعت کو ہم کچھ نہ کچھ جو ہے انہیں سبق سکھائیں گے، انہیں بتائیں گے۔ اور ایسا ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور واپس آئے ہیں تو یہی منافقین نے جو ہے جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی ان میں ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر پھر بہرحال شرمندگی پیدا بھی ہوئی، لیکن یہ کہ جو آ کر حضور کے سامنے جنہوں نے کہہ دیا کہ حضور ہمیں کوئی عذر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ان میں سے بعض کا ذکر آگے آ جائے گا، تین صحابہ کا خاص طور پر، لیکن یہ کہ ان میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آ کر جو ہے پھر حضور کے سامنے جو ہے اپنی جو بھی ایکسپلینیشن پیش کی ہوگی، جو بھی کیا ہوگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھی کوئی آپ نے کوئی داروگیری نہیں کی، کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ معاملہ سختی کا کریں گے۔ اور حضور نے ایک موقع میں بھری محفل کے اندر کوئی تقریباً 30 کے قریب افراد تھے جن کے نام لے لے کر اس محفل سے نکال دیا تھا۔ آپ نے یہ تو نہیں کہا یہ تمام منافق ہیں، لیکن یہ کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں کہنے کو مسلمان ہیں لیکن حقیقت مسلمان نہیں ہیں، ان کے دل میں بڑی نفرت ہے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ، یہ منکرات کا حکم دینے والے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور معروف سے نیکی کے کاموں سے روکنے والے، حالانکہ بحیثیت مسلمان ہونا کیا چاہیے تھا، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کا طرز عمل کیا، یَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ، منکر کا حکم دینے والے اور روک دینے والے کس شے سے، معروف سے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں حضور نے جو فرمایا، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، یہ نبی کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو ان کے امتی ہوتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ جس پر عمل نہیں کرتے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ شے ہیں جسے انہیں منع کیا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس بات کو ذہنی میں رکھیے کہ ایک ہے امر، حکم دینا، اس کے اندر بھی تاکید ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر کے معنی ہے کہ حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ ایک ہے نہیں، کسی شے سے روک دینا، تو نہیں کے اندر زیادہ تاکید ہے، حکم کے مقابلے میں جہاں نہیں آئے گی جس شے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس کے اندر زیادہ تاکید ہے، اس کے اندر زیادہ شدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو امتحان لیا گیا تھا، لا تقربا هذه الشجرة، یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، وہاں نہیں تھی، لیکن یہ کہ خلوص دل سے جب اللہ کے حضور توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں, مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں, یہ بخل کی علامت ہے. نسوا اللہ فنسیہم, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا. نسوا اللہ, وہ اللہ کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یقیناً یہی منافق ہیں جو فاسق ہیں, گناہگار ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات, اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ان منافق مردوں اور عورتوں سے. والکفار, اور کافروں, اسی ایک ہی کیٹیگری کے ہیں یہ لوگ. نار جہنم خالدین فیہا, اب ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہیں گی. یا حسبہم, وہ ان کا ٹھکانہ ہوگی, اب ہمیشہ کی زندگی اسی آگ میں بسر کرنی ہوگی. ولعنہم اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر. ولہم عذاب مقیم, اور ان کے اوپر عذاب وہ ہے جو دائمی ہے, مقیم, قائم رہنے والا. کالذین من قبلکم, ان لوگوں کی مانند کے جو ان سے پہلے ہو گزرے. کانوا اشد منکم قوتن, ان میں سے تو وہ بھی تھے کہ جو بہت زیادہ طاقت والے تھے. یہاں گویا کہ جو ہے وہ کچھ کہا جا رہا ہے, قوم ثمود بھی تھی, قوم عاد بھی تھی, اگرچہ نام نہیں لیے گیا لیکن حوالہ انہی کا ہے. وہ تم سے بہت زیادہ مہذب بھی تھے اور متمدن بھی تھے, بڑی طاقت والے تھے. وہ اکثر اموال و اولادا, اور پھر یہ کہ مال اور اولاد میں بھی بہت کچھ تھا ان کے پاس. فاستمتعوا بخلاقہم, تو انہوں نے اپنے اپنے دنیاوی حصے سے خوب فائدہ حاصل کیا. فاستمتعتم بخلاقکم, تو اب تم لوگ بھی یہاں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا کی آسائشی اور نعمتیں دی ہوئی ہیں, جو چاہتے اسے بھرپور استفادہ کر لو. کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے بڑا استفادہ کیا تھا ان تمام نعمتوں سے جو اللہ نے, نعمتیں اللہ کی ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے, وہ تو آخرت میں ہوں گی صرف مسلمانوں کے لیے. اس دنیا میں تو مسلمانوں کے لیے تنگیاں بھی ہیں, کٹھنائیاں بھی ہیں, امتحانات بھی ہیں, ٹارچر ہے, بہت شدید قسم کی تعذیب, اس میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے مسلمانوں کو. وخستم کالذی خاضوا, اور جس طرح وہ مین میخ نکالا کرتے تھے, یہی طرز عمل منافقین کا بھی تھا. جسے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جو ہے کفر کے فتوے, ایک دوسرے کا استہزاء ہو رہا ہے, مذاق ہو رہا ہے, طعنے دیے جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے گناہ کے اندر سب شریک, اس حمام میں سب کے سب ننگے. تو یہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتنے پیدا کرنا, اس میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے, اور بڑے بڑے جس کو اللہ نے حرام کیا اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس دنیا اور آخرت کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ ایک عارض قرار دے دیں گے. اولئک هم الخاسرون, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم, کیا ان تک نہیں پہنچی خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہو گزرے. قوم نوح, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. وعاد, اور حضرت ہود جس قوم کی طرف بھیجے گئے. قوم عاد. و ثمود, حضرت صالح کی قوم. و قوم ابراہیم, اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم. و اصحاب مدین, اور مدین کے رہنے والے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول شعیب کو بھیجا تھا علیہ السلام. والمتفقات, اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا تھا, پٹخ دیا گیا تھا. یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں, یہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, اور بدترین قسم کے سیکشول پرورشن میں مبتلا ہوئے, جن کے اندر جس قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر موجود ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا عذاب کی شکل میں آیا تھا, کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, انہوں نے ان بستیوں کو بہت بلندی پر لے جا کر پٹھا, اور اس کے بعد پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی. قرآن میں والمؤتفقات, وہ بستیاں کہ جن کو پٹخ دیا گیا تھا, جن کو الٹ دیا گیا تھا. اتتھم رسولہم بالبینات, ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم, تو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا, انہیں تو اپنے کرتوتوں کی سزا ملی تھی. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم اٹھایا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, پہلے منافقین کا ذکر کیا گیا تھا, یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اسی طرح اہل ایمان کا, اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں, معلوم اوزیا اباد, وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. منافقین کے لیے بھی الفاظ تھے کہ ان کی ہمدردیاں بھی آپس میں ہیں, وہ بھی ایک دوسرے میں سے ہیں, لیکن یہاں ہے اولیاء اباس, ایک دوسرے سے دلی تعلق رکھنا, ایک دوسرے کی غمی میں شریک ہونا, ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ. فما کان اللہ لیظلمہم, تو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف, اب یہاں اہل ایمان کا جو طرز عمل ہونا چاہیے اس کو ذکر کیا گیا, کہ وہ معروف کا, نیکی کا حکم دینے والے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور منکرات سے روک دینے والے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نمازوں کے اوپر پوری پابندی اختیار کرنے والے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, زکات کے اوپر کاربند. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اللہ کے رسول کی زندگی وہ ان کے لیے نمونہ کامل ہے, اور اپنی پوری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے حصے بکھرے کر دیے کہ کچھ حصہ تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم بسر کریں گے اور بقیہ حصہ وہ ہے کہ جس کا کوئی تعلق نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ اہل ایمان ہیں کہ جن پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم, یقین اللہ جو ہیں غالب بھی ہیں, زبردست بھی ہیں, کمال حکمت والے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ کا تو پختہ وعدہ ہے مومن مردوں سے, مومن عورتوں سے, ان باغات کا کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں, خالدین فیہا, اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے. ومساکن طیبتن, اور ان کے لیے بڑے ہی پاکیزہ مسکن ہوں گے, بہت عالیشان گھر ہوں گے. فی جنات عدن, ان باغات کے اندر کے جن میں رہائش اختیار کی جاتی ہے. اور یہ تصور پہلے شاید اتنا نہیں تھا, لیکن اب عام ہو چکا. فارم ہاؤسز ایکڑوں پر پھیلے ہوئے جو ہے, لوگ اپنے لیے فارم ہاؤسز بناتے ہیں کہ جس کے اندر کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے, اور پھر یہ نیچر کے انسان بہت قریب ہے, کچھ پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں, فش فارم بھی اس کے اندر بنا لیا ہے, اور پھر اپنے کھیلنے ویلنے کی بھی جو ہے وہ بھی چیزیں, اور رہائش بھی ہے, بہترین فائیو اسٹار قسم کی رہائش بھی انہوں نے فراہم کر لی. اور سینکڑوں کی تعداد میں یہ جو ہے آپ کو فارم ہاؤسز آپ کے بیدیا روڈ پہ مل جائیں گے, رائیون روڈ پہ مل جائیں گے. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ بہرحال یہ کام بھی کرتے ہیں. تو فارم ہاؤس کا جو تصور ہے, جنات عدن ریزیڈینشل گارڈنز, وہ باغات کے جن کے اندر گویا کہ آپ نیچر کے بھی بالکل قریب ہیں, اور آپ کے لیے تمام آسائشیں اور سہولتیں بھی وہاں فرنشڈ ہاؤسز موجود ہیں. ورضوان من اللہ اکبر, اور اللہ کی طرف سے جو رضا ہوگی اس کی اللہ کی, وہ سب سے بڑھ کر ہے. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان منافقین اور کفار کے ساتھ جہاد کیجیے. دیکھیے جہاد وہ نہیں ہے جو جہاد میں سیف, منافقین کے ساتھ حضور نے کبھی جہاد میں سیف نہیں کیا, بلکہ یہاں اصل میں چونکہ غزوہ تبوک کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, تو اب ان کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ کیجیے. اور ایک سختی حضور نے غزوہ تبوک سے آنے کے بعد کی تھی, غالباً انہی آیات کے زیر اثر, کہ آپ نے بھری محفل میں سے 30 یا 32 کے قریب افراد کو نکال دیا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے. وہ آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے, کانا پھوسی کر رہے تھے, نجوا کر رہے تھے, اور آپ سے برداشت نہیں ہوا. یہ گویا کہ حضور کی اس سختی کا ایک گویا کہ مظہر تھا کہ جو آپ نے کیا. وغلوظ علیہم, اور ان کے ساتھ سخت معاملہ کیجیے. وہ ماواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے. وہ بئس المصیر, اور بہت ہی بری جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا, یہ اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں, حلفاً بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی. غزوہ بنو مستلق سے جب واپس آ رہے تھے تو یہی عبداللہ ابن ابی تھا, رئیس المنافقین, منافقین کا سردار, کہ جس نے ایک موقع کے اوپر جب ایک وہاں انصاری اور مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو اس نے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالے تھے مسلمانوں کے لیے کہ جس کے بارے اب یہ آ رہی ہیں, جب حضور نے پرسش کی کیا تم نے یہ کہا تھا, تو فوراً قسمیں کھا لی کہ میں نے نہیں کہا تھا. اور وہ الفاظ سورہ منافقوں میں آئیں گے, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, کہ یہ جو ہم مدینہ کے عزت والے لوگ تھے, یہ مہاجر آ گئے وہاں سے مکے سے لوٹے پٹے, ان کے لیے ہم نے اپنا گھر اپنی رہائش گاہیں انہیں فراہم کی, کھانے پینے کا بندوبست کیا. اور اب صورت حال یہ ہے کہ جس طرح, اور مثال اس شخص نے کیا دی تھی, سمن کلبک یا کلک, یہ تو بالکل وہی مثال ہوگی جو ہمارے ہاں مشہور ہے. اس شخص نے کہا کہ اپنے کتے کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرو, کسی دن تمہارے اوپر حملہ کرے گا. اب مراد کیا تھی, مسلمانوں کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا, ہم نے انہیں رہائش گاہیں فراہم کی, اور یہ سب کچھ ہم نے انہیں دیا, اور آج جو ہے یہ ہمارے گلے کو آ رہے ہیں. اب جب حضور نے اس سے بلا کر سوال کیا تم نے یہ الفاظ کہے تھے, تو اس نے کہا ہم نے نہیں کہے تھے, میں نے نہیں کہے, اور اس پر قسمیں کھائیں. ولقد قالوا کلمۃ الکفر, انہوں نے تو اپنی زبان سے کفر کی بات نکالی تھی, اتنی جسارت ان کی. وکفروا بعد اسلامہم, تو گویا کہ انہوں نے اسلام کے بعد کفر کر لیا. کسی شخص سے ایسی گندی اور اتنی جسے آپ کہیے کہ گری ہوئی بات نکلنا مسلمانوں کے لیے, اور صرف مسلمان تو نہیں ہیں, اصل ٹارگٹ کون تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, جو مسلمانوں کے بہرحال سپہ سالار بھی تھے, لیڈر بھی تھے, سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول. وہمو بنا بما لم ينالوا, اور انہوں نے تو وہ کچھ سوچا تھا, ارادہ کیا تھا کہ جو وہ پورا نہیں کر سکے. حضور کو قتل کرنے تک کی انہوں نے جو ہے پوری سازش کر لی تھی کہ جب واپس آئیں گے تو ایک تنگ گھاٹی میں سے گزریں گے تو اوپر جو ہے کچھ منافقین کو پہلے سے بٹھا دیا گیا کہ جب یہاں عین اس جگہ پہنچے تو اوپر سے اس بھاری پتھر کو لڑکا دینا. حضور کو وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا گیا. تو یہ تمام جو ہے ان لوگوں کے جو بھی جسے آپ کہیے مکروہ عزائم, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا دلوں کے حالات کو. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله, اور وہ نہیں انتقام لے رہے مسلمانوں کے مگر اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے. مسلمانوں کے لیے بہرحال جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست بھی تھے اور پھر ان کے جو ہے دلی تعلق بھی تھے اور محبتیں بھی تھیں اور پھر یہ کہ مال غنیمت بھی جو ہے اغناہم ال کے الفاظ جو ہے اس حوالے سے بھی ہیں، غزوہ خیبر کے موقع پر کتنا مال غنیمت آیا تھا جو مجاہد میں تقسیم ہوا. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اور اگر تو یہ توبہ کر لیں باز آ جائیں اپنی حرکات سے تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، لیکن اگر انہوں نے روگردانی کی، اڑ گئے اور سرکشی اختیار کی، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت دونوں میں بدترین عذاب ان کو دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پھر اس زمین میں ان کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا. اس کے پس منظر میں ایک خاص واقعہ بھی ہے. مدینہ کا رہنے والا ایک شخص تھا، ثعلبہ ابن ابی حاتم یا ثعلبہ ابن حاتم اس کا نام ہے. تو منافق تھا، بہرحال حضور کے پاس آیا کہ حضور میرے پاس یہ چند بھیڑ بکریاں ہیں، میرے لیے خاص دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے. وہ چونکہ دنیا داری ہی ان لوگوں کا مقصود ہوتی ہے، یہ دعا نہیں کروائی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے کاروبار میں برکت دے. تو حضور نے دعا کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ مدینہ کی جو بستی تھی اس کی بھیڑ بکریوں سے بھر گئی اور اسے مدینہ سے باہر شفٹ ہونا پڑا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برکت ہو گئی اس میں. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اس سے زکات وصول کرنے کے لیے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ اچھا تاوان ہے جو ہمارے اوپر ڈال دیا گیا. زکات کے لیے تاوان مغرم، کہ انہوں نے اللہ کے حق کو مغرم قرار دیا. یہ تو تاوان ہے، یہ تو بھتا ہے، جگہ ٹیکس ہے، یہ تو جگہ ٹیکس ہمارے سے لیا جا رہا ہے. اب یہ بھی وہ اتنے برے الفاظ تھے زکات کے لیے الفاظ استعمال کرنا. پس منظر میں واقعہ تو اصل میں اس شخص کا ہے، لیکن ایک عمومی ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی قوم من حیث المجموع اللہ سے ایک عہد کرتی ہے اور اس کو پورا نہیں کرتی، میری مراد یہ پاکستانی قوم سے ہے. پاکستان کیوں وجود میں آیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ سے ایک وعدے کی بنیاد پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا کہ اے پروردگار، ایک خطہ ارضی ہمیں ایسا عطا فرما دے جہاں تیرے دین کا بول بالا کریں، تیری شریعت کو نافذ کریں اور اس کی برکات جو ہے پوری دنیا کو دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا. بجائے یہ کہ ہم پیش قدمی کرتے اللہ کے دین کی طرف، ہمیں ریورس گیئر لگا دیا. اور اس میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر اعتبار سے دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کے ہر شعبے کو دیکھ لیجئے. کرپٹ ترین ملکوں کی جو فہرست بنائی جاتی ہے تو اس میں بھی کس جگہ پر پاکستان کا ذکر آتا ہے؟ ایک سے ایک بڑا خائن یہاں موجود، ایک سے ایک بڑا جھوٹا موجود. اور جو جتنا بڑا ہے، جتنا اونچا ہے، اتنا ہی بڑا خائن، اتنا ہی بڑا جھوٹا. ڈاکٹر صاحب کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو جتنا بڑا عہدہ مل گیا وہ اتنا ہی بڑا ہے، دغا باز بھی ہے، جھوٹا بھی ہے اور خائن بھی ہے. پہلے تو غبن ہوا کرتے تھے کوئی ہزاروں لاکھوں میں، اب ہوتے ہیں بلینز میں، کک بیکس ملتی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا. تو یہ وہ ملک تھا کہ جو تم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر. اب جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی وہ اس واقعہ میں، وہ تو اصل میں تاویل خاص کے اعتبار سے، تمام مفسرین نے اس واقعے کا ذکر کیا، لیکن یہ کہ اگر ہم اپنے اوپر اس کا اطلاق کریں تو 100% درست بات ہے جو ہمارے اوپر راس آ رہی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر تو ہم پر فضل فرما دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم صدقہ و خیرات بھی خوب کریں گے اور انتہائی نیکوکار لوگ بن جائیں گے. فلما آتاہم من فضلی، جب اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کر دیا اور اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بھی، تو انہوں نے بخل سے کام لیا. کہا کیا تھا؟ آپ صدقہ کریں گے. اور بخلوا بھی وتولوا وهم معرضون، انہوں نے روگردانی کی اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی شریعت سے، اور اعراض کیا. فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا. اب ان چار علامات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے جو حضور نے بیان کی تھی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور گالم گلوچ پر اتر آنا، فحش اور بے حیائی کی باتیں کرنا. اب دیکھ لیجئے کہ کس طرح جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ ہمیں ملک عطا فرما دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، اب انہی کی اکثریت وہ ہے جن کے اندر چاروں علامات بھرپور طور پر موجود. زندگی کے کسی طبقے کو آپ کراس سیکشن کاٹ لیں، آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی. وعدہ کیا تو پورا نہیں کرنا، جہاں موقع ملے گا جو ہے روپئے دبا جائیں گے، دغا کریں گے، پھر فحش اور بے حیائی اس کے اندر. یہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے وہ کس سکیل کے اوپر آپ کو معلوم ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے جو ہمیں دی گئی کہ یہ منافقت جو ہے اس وقت من حیث المجموع ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونہ, اور یہ منافقت رہے گی ان کے اندر جب تک کہ یہ قیامت نہیں ہوگی. بما اخلف اللہ ما وعدوہ, اس لیے کہ انہیں اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو خلاف کیا, وعدہ خلافی کی. وبما کانوا یکذبون, اور جو انہوں نے بات کہی تھی اس کی تکذیب کی, عملاً تکذیب کرتی. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم, کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر مخفی شے کو بھی جانتا ہے؟ کوئی عمل خواہ کسی اور کی نگاہ میں نہ ہو, اللہ کے اب علم میں تو ہے. وہ نجوا ہوں, اور ان کے جو نجوے ہوتے ہیں, جو سرگوشیاں ہوتے ہیں, جو منصوبے ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کے علم ہے. وان اللہ علام الغیوب, اور اللہ تعالیٰ ہر غیب کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین, وہ لوگ کہ جو بڑا عیب لگاتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں ان لوگوں کو جو مومنین میں سے صدقہ کرنے والے ہیں. فی الصدقات, متطوعین بڑی دلی آمادگی کے ساتھ. اب جب حضور نے پکار لگائی تھی کہ اس غزوے کے لیے سب کچھ نکالو, تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا واقعہ شاید کے پس منظر میں ہے. یہ ایک انصاری صحابی تھے, مدینہ کے رہنے والے, انتہائی غریب, اور کچھ ان کے گھر میں تھا نہیں کہ جو پیش کرتے. پکار ہے اللہ کے رسول کی, نکالو اللہ کے دین کے لیے. تو ساری رات انہوں نے محنت کی ایک یہودی کے باغ میں, اور اس کے نتیجے میں ایک توڑا اس نے جو ہے کھجوروں کا دے دیا. تو تھوڑی سی کھجوریں گھر والوں کے لیے رکھ لی کہ اگلے دو دن کام آئیں گی, اور بقیہ پورا کا پورا توڑا لے جا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ تھی ان کے اندر وہ اخلاص, خلوص نیت. اور منافقین نے اس موقع پر بڑا استہزاء کیا, جو معلوم ہوتا ہے اس کھجوروں کے توڑے کے بغیر تو یہ مہم سر ہو ہی نہیں سکتی تھی, گویا کہ صرف اسی کی کمی رہ گئی تھی, ورنہ تو یہ جو ہے اس کے اندر معاملہ جو ہے. اب یہ اس قسم کی باتیں ہیں کہ یہ بڑا جو ہے استہزاء کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مومنین میں سے صدقات کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جهدهم, اور انہوں نے کوئی اور شے نہیں پائی سوائے اس کے کہ محنت مزدوری کر کے جو شے حاصل کی تھی وہ حضور کی خدمت میں رکھ دی. فیسخرون منہم, اور ان لوگوں نے انہی کے ساتھ تمسخر کیا. سخر اللہ منہم, اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑائے گا, اب ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں ان کے اوپر پکڑ آتی ہے نہیں آتی, لیکن آخرت کا انجام جو ہے وہ تو بہرحال ہے نا, جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جو شخص بھی حضرت ابو قیل انصاری کے اس انفاق کے اوپر جس نے بھی استہزاء کیا ہوگا, زبان تان دراز کی ہوگی, تو اس کا تو انجام وہی ہوگا کہ جو حضور نے جو قرآن میں آیا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونکے جائیں. استغفر لهم ولا تستغفر لهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب ان کے لیے استغفار کیجیے, دکھا نہ کیجیے. ان تستغفر لهم 70 مرة, اگر آپ روزانہ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے, فلن یغفر الله لهم, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اب حضور کی دیکھیے اپنے اندر جو ایک نرمی تھی, حضور نے فرمایا اگر مجھے کچھ گمان ہوتا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے شاید ان کی بخشش ہو جائے, تو شاید میں وہ بھی کر گزرتا. حالانکہ ان کا طرز عمل اور حضور کی مخالفت اور آپ کے خلاف جو شقاوت ان کے اندر تھی, وہ جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ جو ان کا انجام ہوگا, اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی تو بخشش ممکن ہی نہیں تھی, خواہ اللہ کے رسول ہی ان کے لیے 70 مرتبہ روزانہ استغفار کیوں نہ کریں, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.